الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ سورہ زخرف کا مطالعہ کریں گے، مکی سورت ہے اور جیسے ہم نے کہا سورہ مومن سے لے کر اب آگے سورہ احقاف تک یہ سات صورتیں آ رہی ہیں جن میں حامیم سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے انہیں حوامیم کہتے ہیں۔ تو یہ حوامیم میں سے کہیں آپ کی چوتھی سورت کا مطالعہ کریں۔ زخرف کا مطلب ہوتا ہے سونا، اور کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے لیے ایک شدید آزمائش کا معاملہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کافروں کے گھروں کو سونے چاندی کا بنا دیتے ہیں، یعنی جتنے مزے کرنے کر لو اس دنیا میں، بہت ہی مختصر زندگی۔ تو اس لیے سورت کا نام جو ہے وہ زخرف۔ موضوع آپ دیکھیں پوری سورت کو تو دعوت الی القرآن، قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدائی چار آیات میں عظمت قرآن کا بیان ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کی پانچ صفات کا ذکر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، اصل معنی اللہ کو معنی معلوم ہے۔ پہلی صفت قرآن کی، والکتاب المبین، اور قسم ہے ایک واضح کتاب کی۔ اور نمبر دو، انا جعلناہ قرآنا عربیہ، اور بے شک ہم نے بنایا اس کو عربی قرآن۔ تو پہلی چیز یہ کہی گئی کہ یہ واضح کتاب ہے، دوسری چیز یہ کہ یہ قرآن عربی میں نازل کیا گیا، اور آگے حکمت بھی بیان ہو رہا ہے عربی میں کیوں نازل کیا گیا قرآن کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی مرضی تھی کہ کسی بھی زبان میں نازل فرماتے، لیکن یہاں عربی میں نازل کرنے کی ایک حکمت بیان ہو رہی ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کا شوق عطا فرمائے۔ انجمن خدام القرآن کا اسٹال آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس میں جو ہے آپ یہاں سے لٹریچر لے سکتے ہیں ان کورسز سے متعلق، جن کے ذریعے پھر عربی سکھائی جاتی ہے، کم سے کم اتنی عربی کہ قرآن کی جو ہے کچھ سمجھ آ سکے جب پڑھا جا رہا ہو۔ تیسری صفت قرآن کی، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، اور یقیناً وہ تو اصل کتاب میں ہے ہمارے ہاں، یعنی لوح محفوظ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں اور صحیفے نازل کیے وہ اصل میں لوح محفوظ میں ہیں، اور وہیں سے پھر جو ہے انہیں آسمان دنیا پر قرآن کو نازل کیا گیا ایک ہی رات میں، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کتاب کو نازل فرمایا گیا۔ اور چوتھی صفت آ رہی ہے، لعلیٌ حکیم، یعنی یہ کتاب جو ہے بہت اونچی شان والی اور کمال حکمت والی۔ تو یہ پانچ صفات آ گئیں کہ واضح کتاب ہونا، عربی میں اس کا نازل ہونا، اور نمبر تین کہ اصل جو اس کی ہے وہ لوح محفوظ میں ہونا، اور چوتھی صفت آ رہی ہے نہایت اونچی شان والی، اور پانچویں حکمت سے پر کتاب۔ پھر آگے آیات 5 سے 8 تک مشرکین مکہ کے لیے ایک ان کے آپ کہیں کفر اور شرک پر اللہ کی طرف سے تنبیہ اور دھمکی کا ذکر آ رہا ہے۔ افنضربوا عنکم الذکر صفحا، تو کیا ہم ہٹا لیں گے تم سے اس ذکر کو درگزر کر کے، ان کنتم قوما مسرفین، اور کیونکہ تم لوگ ہی وہ حد سے بڑھنے والے، وکم ارسلنا من نبی، اور کتنے ہی ہم نے بھیجے ہیں نبی، فی الاولین، پہلی امتوں میں، وما یاتیہم من نبی، اور نہیں آتے تھے ان کے پاس کوئی نبی، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ گویا جرم بیان ہو رہا ہے اس قوم کا، اس جرم کا انجام کیا ہے، فاہلکنا اشد منہم بطشا، بس ہم نے ہلاک کر دیا ان میں سے کہیں بڑھ کر جو لوگ زور آور تھے۔ اہل مکہ کے پاس یعنی انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کیا طاقت ہے، تم سے بہت بڑھ کر طاقتور قومیں تھیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑایا، ان کی دعوت کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا۔ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر چکی ہیں ان کی مثالیں پہلوں میں۔ اب احسانات باری تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے، آپ اسے دلیل عقلی اعترافی بھی کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں، مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ پیدا کیا ایسے ایک بڑے زبردست اور سب کچھ جاننے والے اللہ نے. اب آگے اللہ تعالیٰ کے افعال بیان ہو رہے ہیں، یا آپ کہیں کہ وہ نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی. نمبر ایک، الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ جس نے بنا دیے تمہارے لیے زمین کو آرام گاہ. نمبر دو، وجعل لکم فیہا سبولا، ابھی بنا دیو زمین میں تمہارے لیے راستے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا سکو. اور نمبر تین، والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہی اللہ جس نے نازل کیا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق، نہ کم کہ ضرورت ہی پوری نہ ہو سکے اور نہ اتنا کہ وہ الٹا تباہی کا باعث بن جائے. اور جب اللہ چاہتا ہے تو ایسا بھی کر دیتا ہے. تو سارا کچھ اللہ کا آسمان سے پانی کو نیچے بھیجنا ایک اندازے کے تحت ہے. اور نمبر چار، فانشرنا بہی بلدتم میتا، اور پھر ہم زندہ کر دیا ہم نے اس کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے مردہ شہر کو. کذالک تخرجون، اور فرمایا اسی طرح تمہارا بھی دوبارہ نکالنا ہے. جس طرح مردہ زمین پر ہریالی آ جاتی ہے، اسی طرح موت کے بعد تمہیں بھی زندگی دی جا سکتی ہے. پھر اللہ کا پانچواں آپ کہیں صفت، یا اللہ کی پانچویں نعمت، والذی خلق الازواج کلہا، وہی اللہ جس نے بنا دیے ہر چیز کے جوڑے. اور نمبر چھ، وجعل لکم من الفلک، اور بنائی اس اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں. اور نمبر سات، والانعام ما ترکبون، اور وہ چوپائے جن پر تم سوار ہوتے. اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ لتستووا علی ظہوری، تاکہ تم بیٹھو ان کی پیٹوں پر. ثم تذکروا نعمت ربکم، ابھی یاد کرو اپنے رب کے احسان. اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان، اور جب تم بیٹھو ان کے اوپر تو یوں گویا کہا کرو، یوں دعا کرو کہ اب یہ دعا ہے جو سفر کی دعا ہے. فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا، تو یوں دعا کیا کرو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا اسے ہمارے لیے. وما کنا لہ مقرنین، اور ہم نہ تھے اس پر قابو پانے والے. کتنے بڑے بڑے جانور ہیں انسان کے قابو کر دیے گئے. ہاتھی ہے، اس کے سر پر انسان سوار ہو جاتا ہے. اونٹ ہے، بیل ہے، گھوڑا ہے، تو یہ جانور ہیں. ان کے علاوہ جو سواریاں ہیں جو ہمارے قابو میں دے دی اللہ نے، جہاز ہے، ٹرین ہے، اور کیا کیا کچھ نہیں ہے. بڑے بڑے پانی کے جہاز ہیں جو سمندر میں چل رہے ہیں، انسان کو مسخر کیے ہوئے انہوں نے. اسی طرح یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک سفر ہے جو دنیا میں کر رہے ہو، لیکن ایک اور سفر بھی ہے جو تم کر رہے ہو. تو فرمایا کہ یوں دعا کیا کرو، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو ابھی تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہو، لیکن ایک سفر ہے جو تم مستقل اللہ کی طرف کر رہے ہو. یہ مہلت عمر بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور تم آہستہ آہستہ دن رات گزار کے بالآخر اللہ کی جناب میں حاضر ہونے والے. تو اس سفر کو بھی یاد رکھنا چاہیے. آگے فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. وجعلوا له من عباده جزا، اور انہوں نے ٹھہرا رکھا ہے اس اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ایک حصہ. اشارہ اولاد کی طرف، مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان الانسان لکفور مبین، اور بے شک انسان تو بالکل کھلم کھلا ناشکر ہے. ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اس نے تو لی ہیں ان میں سے جو اس نے پیدا، جو وہ پیدا کرتا ہے بیٹیاں لڑکیاں. واسفاکم بالبنین، اور تمہیں اس نے چن لیا بیٹوں کے لیے، یعنی اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں ہیں، اور اللہ کو اولاد الاٹ بھی کی تو وہ بیٹیاں. فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور تمہاری اپنی کیفیت کیا ہے وہ بیان ہو رہی ہے. بیٹی کی ولادت پر جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے. بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، یعنی اس خوشخبری کی جس کی وہ مثال دیتا ہے رحمان کے لیے، یعنی بیٹی کی خوشخبری جب اسے خود سنائی جاتی ہے. ذلہ وجہ مسودا، تو سیاہ ہو جاتا ہے اس کا چہرہ. وہ ہوا کزیم، اور اندر کڑھنے لگتا ہے. تو اپنے لیے تو اتنی ناپسندیدہ تھی بیٹی کہ اس خوشخبری پہ چہرے پر سیاہی اور دل میں تنگی، اور اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں بیٹیاں ہیں اس کی. تو بھائی فرمایا ایک تو اسے ضرورت ہی نہیں ہے کسی لڑکے یا لڑکی کی، اللہ کو کسی اولاد کی حاجت، لیکن اگر دینا ہی تھا تو وہ تو دیتے جو خود پسند کرتے. آگے پھر لڑکیوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. فرمایا اومن ینشأ فی الحلیہ، یعنی وہ جو پرورش پاتی ہیں زیورات میں، تو ناز و نام میں بتیوں کو پالا جاتا ہے. وہ ہوا فی الخصامی غیر مبین, اور جھگڑے میں بھی وہ اپنے معنی و ضمیر کا اتنا اچھا بیان نہیں کر سکتی. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو کمیاں تم محسوس کرتے ہو اپنے لیے, اور اللہ کے لیے اولاد تجویز کی تو ذہن کمزوریوں والی. آگے تردید شرک کا بیان ہو رہا ہے کہ فرمایا وجعل الملائکہ, اور ٹھہرایا انہوں نے فرشتوں کو, الذی ہم عباد الرحمن ناسا, جو بندے ہیں یعنی رحمان کے وہ بھی مؤنث, یعنی فرشتوں کو بھی کہہ دیا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یعنی اللہ کی اولاد میں سے معاذ اللہ, اور انہیں بھی مؤنث قرار دے دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اشہدو خلقہم, کیا تم موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت, ستکتبو شہادتہم و یسالون, اور ضرور لکھی جائے گی ان کی یعنی یہ شہادت اور ان سے اس پر باس پرس ہوگی. آگے مشرکین کی شرک کے لیے جو بودی دلیلیں ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے, اس کا رد کیا جا رہا ہے. فرمایا وقالو لو شاء الرحمن, اور وہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر چاہتا رحمان ما عبدناہم, تو ہم پوجا ہی نہیں کرتے ان بتوں کی, ما لہم بذالک من علم, اور نہیں ان کو اس کا کچھ بھی علم, انہم الا یخرسون, اور وہ نہیں کرتے مگر بے سند کی باتیں قیاس آرائیاں. تو یہ پہلے بھی ڈسکس ہوا تھا کہ ایک اللہ کا اذن ہے, ایک اللہ کی رضا ہے. اللہ کے اذن کے بغیر کائنات میں پتا تک نہیں ہل سکتا. تو جو برے کام ہیں, گناہ کے کام ہیں, ان میں بھی اللہ کا اذن ہوتا ہے, لیکن اللہ کی رضا نہیں ہوتی. اللہ کی خوشنودی اور رضا صرف نیک اعمال میں. تو اگر کوئی بت پرستی کرتا ہے, کوئی چوری کرتا ہے, کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, تو اللہ کا اذن تو ہے. اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو وہ اس کا ہاتھ کام نہ کرے, اس کی ٹانگ کام نہ کرے, اور یہ کائنات میں وہ اللہ کی مرضی کے خلاف جو ہے کوئی چیز کر ہی نہیں سکے. تو اللہ نے اذن تو دیا, لیکن برائیوں میں پھر اللہ کی خوشنودی نہیں ہوتی. جب آدمی نیکی کے کام کرتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, تو اس میں اللہ کا اذن بھی ہے, اس کی رضا بھی ہے. تو پہلے تو ان کی یہ دلیل تھی جسے رد کیا گیا کہ یہ تو بس جو ہے قیاس آرائیوں کی باتیں کرتے ہیں. ام آتیناہم کتابا من قبلہ, یا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب اس سے پہلے, فہم بہی مستمسکون, کہ وہ اس سے جو ہے تھامے ہوئے ہوں, اور گویا ان کے پاس کوئی دلیل ہے کتابی شکل میں اپنے شرک کی. آگے پھر ان کی دوسری دلیل, اس کا بھی رد کیا جا رہا ہے. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ, نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پایا اپنے باپ دادا کو کہ وہ ایک طریقے پر تھے, وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ, اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر اسی راہ پر ہیں. تو جواب دیا جا رہا ہے وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ, اور اسی طرح بھیجا ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے, فی قَرْيَةٍ مِّن نَّذِير, کسی بستی میں جو ہے خبردار کرنے والا, الا قال مترفوها, مگر کہا اس کے آسودہ حال خوشحال لوگوں نے, انا وجدنا آبانا علی امہ, کہ بے شک ہم نے پایا اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر, وانا علی آثارہم مقتدون, اور ہم ان کی نقش قدم پر ان کی اقتداء کر رہے ہیں. تو کوئی دلیل نہیں ہوئی, یعنی اگر باپ دادا غلط رستے پر ہیں تو صرف ان کا اس رستے پر ہونا کہ باپ دادا چلتے رہے اس رستے کو صحیح نہیں کر دیتا. تو فرمایا قال, اور اس نے کہا, اولو جئتکم, کیا اگرچہ رسولوں نے کہا کہ اگرچہ میں لایا ہوں تمہارے پاس, بے احدہ مما وجدتم علیہ آباءکم, اس سے بڑھ کر جس پر پایا تم نے اپنے باپ دادا کو, قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون, اس پر آبا پرستی دیکھیے. وہ قوموں نے جواب دیا کہ ہم تو اس طریقے پر جو تم دے کر بھیجے گئے ہو انکار کرنے والے ہیں, ہم نے نہیں چلنا, تمہارے طریقہ ماننا ہی نہیں, ہم نے تو وہی طریقہ پسند کیا اپنے لیے جو ہمارے باپ دادا کا تھا, چاہے غلط ہے یا صحیح. اب یہ ایسی ہٹ دھرمی ہے کہ جس کا کیا جواب دیا جائے. اس لیے قرآن میں کئی جگہ بیان کیا کہ شرک کے لیے ان کے پاس نہ علمی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے, بس اس طرح کے بھونڈے جو ہے ان کے جو ہے دلائل ہیں جن کی کوئی جو ہے عقلی سند بھی نہیں. تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فانتقمنا منہم, پس ہم نے بدلہ لیا ان سے, فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین, پس دیکھیے کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. آگے پھر ابراہیم علیہ السلام کی مثال آ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے اللہ کے موحد بندے تھے, اور انہوں نے کیسے اپنی قوم کو شرک سے اور جو ہے بتوں کی عبادت سے روکا. اسی طرح پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مثالیں آ رہی ہیں. وَإِسْقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور جبکہ کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے، اننی براء مما تعبدون، یقیناً میں اعلان بیزاری کرتا ہوں ان سب سے جن کی تم پوجا کرتے ہو، اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، اور یقیناً وہی ان قریب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا، وَجْعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور کر دیا یعنی اس توحید کے کلمے کو ہم نے باقی رہنے والا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کریں، بَلْ مَتَّعْتُمْ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ، بلکہ ہم نے کچھ تمہیں فائدے کا سامان دیا ہے اور ان کے باپ داداؤں کو، حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ، یہاں تک کہ جب آ گیا ان کے پاس حق دین، وَرَسُولٌ مُبِينٌ، اور رسول کھول کر بیان کرنے والے۔ تو مشرکین کے آگے پھر اعتراضات آ رہے ہیں اور اس کا جواب بھی آ رہا ہے۔ ان کا ایک اعتراض تھا قرآن جادو ہے، دوسرا یہ کہ کسی رسول یعنی رسول کسی دولت مند کو بناتے، ہم میں اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، مالدار لوگ ہیں، انہیں کیوں نہیں رسول بنایا گیا؟ گویا ان اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو چل رہا ہے، لیکن درمیان میں جو ہے اہل مکہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خطاب فرما رہے ہیں، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے، اور دوبارہ یہ قصہ پھر آگے جا کے شروع ہوگا۔ تو فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب آ گیا ان کے پاس حق یعنی دین، قرآن، رسول، قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ، تو کہنے لگے یہ قرآن تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور بے شک ہم تو اس کے انکار کرنے والے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنَ، اور دوسرا اعتراض انہوں نے کیا، اور کہنے لگے کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن، عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کسی آدمی پر جو ان دونوں بستیوں میں ذرا عظیم آدمی ہوتا، باردار ہوتا، سردار ہوتا بڑا، مکہ اور طائف کی طرف اشارہ ان کا، اور گویا وہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ ایک یتیم کے اوپر قرآن نازل کر دیا، بھئی یہ تو کسی بڑے سردار پر ہوتا، معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد۔ تو اب جواب دیا جا رہا ہے، فرمایا اہم یقسمون رحمت اللہ، اہم یقسمون رحمت ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لوگ ہیں تقسیم کرنے والے آپ کے رب کی رحمت، نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اور ہم نے ہی تقسیم کیا ان کے درمیان دنیا کی زندگی کی یہ معیشت، کسی کو زیادہ دے دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو بڑی سرداری دے دی ہے، کسی کو عوام میں رکھا ہے، کسی کو بڑے باغ دے دیے ہیں، کسی کو نہیں دیے ہیں۔ تو فرمایا یہ ساری چیزیں ہماری دی ہوئی ہیں، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے بلند کیا ان میں سے بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بنائیں یہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ خدمت کا ذریعہ۔ اگر سبھی برابر کے سٹیٹس کے ہوتے، سبھی مالدار ہوتے، تو پھر انسان کی ضرورت کے مختلف کام کون کرتا؟ تو اس لیے اللہ نے کچھ کو زیادہ مال دیا، کچھ کو کم مال دیا، تاکہ انسان ایک دوسرے کی ضرورت میں کام آ سکیں، اور لوگ جو ہے وہ اب مختلف لوگوں کو اپنے ہاں ملازم رکھ سکیں اور کام ہو سکے۔ ورنہ جیسے اردو میں کہا جاتا ہے، تو بھی رانی میں بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ تو سبھی برابر ہیں، سبھی رانی ہیں، تو پھر کام کیسے ہوگا؟ اسی اللہ نے کچھ کو زیادہ دیا ہے، کچھ کو کم دیا ہے، جن کے پاس کم ہے وہ زیادہ کے پاس جا کے کام کرتے ہیں۔ اس طرح یہ پورا معیشت کا نظام چل رہا ہے، اور جس کے پاس یہاں زیادہ ہے اس سے زیادہ بھی کسی اور کے پاس ہے، وہ اس کے پاس کام کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو اس طرح یہ نظام ہے جو اللہ چلا رہے ہیں۔ فرمایا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ، اور رحمت آپ کے رب کی کہیں بہتر ہے، مِمَّا يَجْمَعُونَ، اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ رحمت سے یہاں مراد نبوت ہے، جو رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ سب سے بہتر ہے جو ان بڑے بڑے سرداروں کے پاس ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے کسی بڑے سردار پر قرآن اترتا، بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ جسے مرضی عطا فرمائے۔ اب اللہ کی نگاہ میں دنیا کی بے وقعتی کا ذکر آ رہا ہے، اور انہی آیتوں میں زخرفہ کا ذکر آئے گا، جس کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام زخرف رکھا گیا۔ فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہو جائیں گے سب لوگ ہی ایک ہی امت، یعنی سبھی کے سب کافر ہو جائیں گے، اگر یہ بات نہ ہوتی، لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ، تو ہم بنا دیتے ان کے لیے جو انکار کرتے ہیں رحمان کا، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، ان کی سیڑھیاں بھی جس سے وہ اوپر چڑھتے وہ بھی اللہ تعالیٰ چاندی کی بنا دیتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے بنا دیتے، وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے تخت بھی جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے وہ بھی چاندی کے بنا دیتے، وَزُخْرُفًا، اور سونے کے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام کے تمام لوگ ایک ہی ملت ہو جائیں گے، واحدہ یعنی یہاں اشارہ ہے سب کے سبھی کافر ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں کے ساتھ یہ کرتے، ان کے گھر کو، ان کے تختوں کو، ان کی سیڑھیوں کو سونے چاندی کا بنا دیتے۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہوتے آج؟ جو بھی کافر ہوتا اس کا گھر سونے کا بن جاتا، کتنا بڑا امتحان ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان میں تو مجھے آپ کو نہیں ڈالا، لیکن اس میں ایک اشارہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ اللہ تو چاہتے ہی ہیں کہ جو کافر ہے وہ یہاں کتنے مزے کر لے گا، بھائی کتنا رہ لے گا، یہاں کیا کر لے گا۔ تو سونے چاندی کا بھی اس کے گھر بنا دیے جاتے تو آخرت کے خسارے کے مقابلے میں یہ فائدہ کچھ نہیں حیثیت رکھتا۔ وَإِن كُلٌّ ذَٰلِكَ، اور نہیں سب کچھ یہ، لما متاع الحیات الدنیا، مگر زندگی کی، دنیا کی زندگی کا مختصر سا سامان، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور انجام آپ کے رب کے نزدیک جو آخرت کا ہے وہ تو ہے ہی متقین کے لیے، تو اچھا انجام جو ہے وہ پرہیزگاری اور متقی لوگوں کے لیے۔ آگے پھر بیان ہو رہا ہے کہ گمراہی کا سبب کیا ہے، گویا یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو مال میں پھنس جاتا ہے وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، فرمایا جو کوئی آنکھیں بند کر لیتا ہے رحمان کے ذکر سے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، بس وہ اس کا پھر ساتھی بن جاتا ہے شیطان۔ اور ذکر الرحمن سے مراد جو ہے اللہ کا ذکر، اور وہ کیا ہے، وہ قرآن ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے غفلت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اس پر، وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روکتے رہتے ہیں ان کو جو ہے وہ سیدھی راہ سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے جا رہے ہیں، ہم نے بڑا کما لیا دنیا، اور بھائی دیکھو کاروبار چل رہا ہے، گھر بھی بنا لیا، بچوں کو بھی دنیا پڑھا دی، ہر بچے کا علیحدہ جو ہے وہ بنگلہ بنا دیا، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ کاروبار سیٹ کر دیا، وہ کہتے ہیں ہم بڑے اچھے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا ہم پر فضل ہے، جبھی یہ سب ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں۔ حالانکہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو رہا ہے وہ پھر غلط رستوں پہ جا رہا ہے، وہ آخرت کھوٹی کر رہا ہے اپنی۔ یہی مضمون ہم پہلے پڑھ چکے سورہ کہف کے حوالے سے۔ تو فرمایا حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس، قالا یا لیتا، تو کہے گا اے کاش، بینی و بینک بعد المشرقین، کاش کہ میرے اور تمہارے، وہ جو شیطان دوست ہے کہے گا میرے اور تمہارے درمیان دوری ہوتی مشرق اور مغرب کی، فبئس القرین، پس کیا ہی برا ساتھی تھا۔ تو اب حسرت سے کوئی فائدہ نہیں، اس وقت کی ندامت کام نہیں آئے گی۔ فرمایا ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم، ہرگز فائدہ نہیں دے گی تمہیں آج کی بات جب کہ تم نے ظلم کیا، انکم فی العذاب مشترکون، اب عذاب میں تم دونوں ساتھ ہو گئے، دنیا میں یہ ساتھ تھا اور تم نے اس کی باتیں مان مان کے اللہ کو ناراض کیا، نافرمانی کرتے رہے، اب یہاں پر بھی دونوں ساتھ ہو گئے آگ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے محفوظ فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی جا رہی ہے، افانتا تسمع الصم، بس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، او تہدی العمیا، یا آپ راستہ دکھا سکتے ہیں اندھوں کو، ومن کان فی ضلال مبین، اور ان کو جو ہے سری گمراہی میں، گویا کہا جا رہا ہے کہ آپ بات پہنچا دیں، یہ تو ایسے ہیں کہ یہ اس کان سے ہدایت کی بات سن ہی نہیں سکتے، اور اسی طرح یہ آنکھوں کے اندھے ایسے ہیں کہ یہ ہدایت کا راستہ دیکھ ہی نہیں سکتے، تو آپ جتنی بھی کوشش کر لیں اس کا نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ فرمایا فَإِمَّا تَذْهَبَنَّ بِكْ، بس اگر ہم اٹھا لیں آپ کو دنیا سے، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِبْ، تو بھی ہم ان سے ضرور انتقام لیں گے۔ آگے شیطان سے بچاؤ کا رستہ بیان ہو رہا ہے، اور جیسے بات آئی تھی کہ جو لوگ رحمان کی ذکر سے غافل ہوتے ہیں شیطان ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے. تو اگر ہم اپنا ایسا انجام نہیں چاہتے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ, بس مضبوطی سے پکڑے رہیے اس رسی کو, بلکہ مضبوطی سے پکڑے رہیے اس کو جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف, یعنی اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہیے. اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے پر ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ, اور یقیناً یہ قرآن ایک نصیحت ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, اور عنقریب تم سب سے باس پرس ہوگی. باگے جو ہے وہ تمام انبیاء سے ایک اجمالی دلیل دی جا رہی ہے توحید کے لیے. وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ, اور پوچھ لیجئے ان سے جو ہم نے بھیجے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے. مِنْ رُسُلِنَا, یعنی ہمارے رسولوں میں سے. أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ, کیا ہم نے بنائے ہیں سوائے خدا رحمان کے معبود جو پوجے جانے چاہیے؟ ظاہر ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود اس قابل نہیں ہے, کوئی معبود ہے ہی نہیں, اور کسی کے اندر وہ صفات ہی نہیں ہے جو اللہ کی, اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ بھی عبادت کا مستحق ہو. آگے پھر موسیٰ علیہ السلام سے توحید کی دلیل دی جا رہی ہے. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا, اور بے شک ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ, فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, ان کی دعوت کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں ہوں رسول تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا, بس جب موسیٰ علیہ السلام لے آئے آل فرعون کے پاس جو ہے وہ ہماری نشانیاں. اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ, تو وہ یک یک ان کا مذاق اڑانے لگے. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ, اور ہم نے نہیں دکھائی تھی انہیں کوئی نشانی. إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا, مگر وہ کہیں بڑھ کر تھی اس اپنی پہلی بہن سے. تو ایک نشانی کے بعد دوسری ہم پڑھا ہے نو نشانیاں جو اس قوم کو دکھائی گئیں. کبھی قحط سالی کی نشانی آ گئی, وہ ختم نہیں ہوئی تو ٹڈیوں کا عذاب آ گیا, وہ گیا نہیں جوہوں کا عذاب آ گیا, وہ گیا نہیں کہ خون کا عذاب آ گیا. اس طرح نو ان کے اوپر پے در پے اللہ کی طرف سے عذاب آئے. ہر دفعہ وہ کہتے تھے کہ بس آپ دعا کیجئے یہ ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے, اور موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے عذاب ٹل جاتا, لیکن یہ جوں کہ تو اپنے کفر پر جو ہے قائم رہتے. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ, اور پکڑا ہم نے ان کو عذاب میں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ باز آئیں. چھوٹے چھوٹے جو عذاب تھے اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے تاکہ وہ کفر اور شرک سے باز آئیں, اللہ کی طرف پلٹیں. اب عذاب کے وقت ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی یہ بیان ہو رہا ہے. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ, اور وہ کہنے لگے کہ اے جادوگر, یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ. اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ, ذرا دعا فرمائیے ہمارے لیے اپنے رب سے. بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ, جو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے آپ سے. اللہ کا وعدہ رسولوں سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی دعائیں قبول ہوں گی. تو اِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ, کہ یقیناً ہم تو راہ پانے والے ہیں, بس ہم ایمان لائے ہی چاہتے ہیں, یہ بس عذاب دور ہو جائے ہم سے پھر ہم بات مان لیں گے. اور پھر ہوتا کیا تھا؟ فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ, پر جب ہم نے ہٹا دیے ان سے عذاب. اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ, تو وہ پھر توڑ دیتے تھے اپنے وعدے کو. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ, اور یہاں تک کہ فرعون کا تکبر بیان ہو رہا ہے. اب پکارا فرعون نے اپنی قوم میں. قَالَ يَا قَوْمِي, کہنے لگا ہے میری قوم. أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصر, کیا نہیں ہے میری حکومت مصر میں. وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي, اور نہیں ہے یہ پورا نہری نظام جو بہتا ہے میرے محل کے نیچے سے. افلا تبصرون, کیا تم دیکھتے نہیں. امنا خیر, بھلا بتاؤ کیا میں بہتر نہیں ہوں. من ھذا الذی ھو مہین, اس شخص سے جو کمتر ہے. معاذ اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنا تقابل کر رہا ہے, کہہ رہا ہے دیکھو میری حکومت ہے مصر پہ, دیکھو اریگیشن کا پورا نظام میرے قبضے میں, تو میں بہتر ہوں یا یہ کمتر انسان؟ معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. انہیں کہہ رہا ہے کہ ولا یکاد یبین, جو کہ صاف طور پر بات بھی نہیں کر سکتا. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, بس کیوں نہیں ڈالے گئے موسیٰ علیہ السلام پر کنگن سونے کے؟ اگر یہ واقعی رسول ہیں تو بھئی بادشاہ تو پھر کنگن پہنے ہوئے ہوتا ہے, تو اللہ نے انہیں سونے کے کنگن بھی نہیں دیے. او جا ماہ الملائکۃ مقترنین، یا پھر آتے ان کے ہمراہ فرشتے، اور لگاتار ایک کے بعد ایک تو پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کے رسول آ رہے، فرشتے ان پر نازل ہو رہے. فاستخف قومہ، بس اس نے جو ہے خفیف العقل بنا دیا اپنی قوم کو، یعنی انہیں بیوقوف بنا دیا. فاطاعہ، اور پھر ان سب نے اطاعت کی فرعون کی. انہم کانوا قوما فاسقین، فرمایا واقعی وہ نافرمانی لوگ تھے. تو یہ تدبیریں کرتے رہتے ہیں، یہ سازشیں چالاک قائدین، کہ وہ حق بات سے اپنی قوم کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے اس طرح کی بے ڈھنگی مثالیں دیتے رہتے ہیں. اور جو قومیں اپنے اس طرح کے نادان حکمرانوں اور لیڈروں کی باتوں میں آ جاتی ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فلما آصفونا، بس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، انتقمنا منہم، تو ہم نے انتقام لیا ان سے. فاغرقناہم اجمعین، اور ہم نے غرق کر دیا ان سب کے سب کو. فجعلناہم سلفا، اور ہم نے بنا دیا ان کو گیا گزرا. ومثلا للآخرین، اور مثال پیچھے آنے والوں کے لیے. تو ہمیں اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اس طرح کے دنیا دار بیوقوفوں کے پیچھے اپنی آخرت اور دنیا برباد نہیں کرنی چاہیے. آگے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور ان پر بھی مشرکین نے اعتراض کیے، اس کا ذکر، ان کا جواب. لما ضرب ابن مریم مثلا، جب بیان کی گئی یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مثال. اذا قومک منہ یصدون، تو اسی وقت آپ کی قوم کے لوگ کھلکھلا کر ہنسنے لگے. بات یہ تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ مشرکین اور ان کے باطل معبود، یہ بت، یہ سب جو ہے جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو ان مشرکین مکہ کے سرداروں کو یہ خیال آیا کہ لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پوجا ہے، تو گویا کیا انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اس بات پر اب ہنس رہے ہیں خوب کہ دیکھو کیسے ہم نے بات نکالی. وقالوا آلہتنا خیر ام ہو، تو کہنے لگے کیا ہمارے معبود اچھے یا وہ عیسیٰ علیہ السلام. ما ضربوہ لک الا جدلا، اور نہیں بیان کی انہوں نے اے نبی آپ کے سامنے وہ مثال مگر جھگڑا کرنے کے لیے. بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ تو ہیں ہی جھگڑالو لوگ. ان ہوا، اب بیان ہو رہا ہے، ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تمہارے بت تو جہنم میں ہوں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت ہی اعلیٰ مقام پر ہوں گے. چنانچہ ان کے اس اعتراض کا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، اور اس میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بھی ذکر فرمایا، اس کی تین حکمتیں بیان ہو رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیسے نازل فرمائیں گے، کیوں نازل فرمائیں گے. فرمایا ان ہوا الا عبد، اور نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام مگر ایک بندے. انعمنا علیہ، ہم نے انعام فرمایا ان پر، انہیں نبوت دے کر، اور اس سے پہلے انہیں معجزانہ طور پر پیدا کر کے. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، نمبر ایک ان کی حکمت انزال عیسیٰ علیہ السلام. تو اور فرمایا اور ہم نے بنا دیا ان کو ایک مثال بنی اسرائیل کے لیے. اور مثال کیا ہے؟ کہ وہ بھی نبی تھے، معجزانہ طور پر پیدا ہوئے، اور وہ جو ہے توحید کے طرف بلانے والے تھے، اور گویا وہ بھی اس بنی اسرائیل کے لیے ایک بڑی عظیم مثال تھے توحید کے لیے. اور فرمایا ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض، اور اگر ہم چاہتے تو پیدا کر دیتے تم میں سے فرشتوں کو زمین میں. یعنی اللہ تو اتنی قدرت رکھتا ہے، فرشتوں کو اتارتا کیا؟ ان کافروں کے ہاں فرشتے پیدا کرنے پر بھی اللہ قادر ہے. فرمایا یخلفون، جو پھر زمین میں قائم مقام ہوتے تمہارے. وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام تو ایک نشانی ہے، السَّاعَةِ یعنی قیامت کی. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، بس تم ہرگز شک نہ کرو جو ہے ان کے آنے میں. وَاتَّبِعُونَ، اور پھر میری پیروی کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہی ہے سیدھا راستہ. اسی طرح تیسری وجہ بیان ہو رہی ہے. پہلی وجہ تو یہ بیان ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی بنے، اور دوسری وجہ یہ بیان ہوئی کہ وہ آخرت کی ایک علامت ہے اور اس کی ایک نشانی ہے. اور ہم جانتے ہی ہیں کہ آخرت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے زمین پر. اور تیسرا بیان ہو رہا ہے وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور تاکہ وہ روک دیں تم کو شیطان سے. انہو لکم عدو و مبین، اور بے شک وہ شیطان تو تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ جو بد عقیدگی ہے وہ دور ہو جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے، اور عیسائیوں کا جو شرک ہے وہ کم سے کم ختم ہو جائے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہود کو بھی آخری سزا مل جائے گی۔ اس طرح شیطان کی جو چیلے چانٹے ہیں اور شیطان کے جو حرکتیں انسانوں کو گمراہ کرنے کی، وہ اس سے روک دیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر۔ اب آگے بیان ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی۔ وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَات، اور جب آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام واضح دلیلیں لے کر، قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِکْمَةِ، تو انہوں نے کہا کہ میں لایا ہوں تمہارے پاس بڑی دانائی کی باتیں، وَلِأُبَیِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِی يَخْتَلِفُونَ فِیہِ، اور تاکہ واضح کر دوں تم پر وہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری فرما برداری کرو، ان اللہ ہوا ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ نہیں کہا میں اللہ کا بیٹا ہوں معاذ اللہ یا میں ہی اللہ ہوں، بلکہ کہا کہ ان اللہ ہوا ربی و ربکم، بے شک وہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فعبدوہ، بس تم اسی اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اور یہ ہے بالکل سیدھا راستہ۔ ایک رکوع اور پڑھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ بریک کریں گے۔ فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، بس اختلاف کیا کئی گروہوں نے ان سے پہلے، فویل للذین ظلموا، بس تباہی ہے ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا۔ یعنی یہ شرک کہاں سے آیا؟ یہ اختلافی بات صرف عیسائیوں ہی نے نہیں کی کہ اللہ کے ساتھ جو ہے بیٹا جو ہے بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ فرمایا کہ اسی طرح کا ظلم اور بھی گروہوں نے کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے۔ فویل للذین ظلموا، بس تباہی ہے ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب یوم علیم، اس دن کے دردناک عذاب سے، یعنی قیامت کی طرف اشارہ۔ آگے پھر سمجھایا جا رہا ہے انہیں کہ اب تم کس کے منتظر ہو، سارے دلائل آ چکے کہ اب قیامت ہی کے منتظر ہو، هل ينظرون الا الساعه، کیا وہ کچھ اور انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے، ان تاتیہم بختتاں وہم لا یشعرون، کہ وہ آ جائے ان پر اچانک انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ اور اس رکوع کی آخری آیت، اور جو ہے آپ کہیں کہ دوستوں کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے، الاخلاء یومئذ بعضہم لبعض عدو، اور دوست اس دن جو ہے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ تو جو یہاں بڑی گہری کے دوستی ہیں اور دوستیوں کی خاطر بہت کچھ قربانیاں دیتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اور کن کی دوستیاں قائم رہیں گی؟ جو متقین ہیں، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے دین کو دوستی کی بنیاد بنایا ہے، ان کی دوستیاں انشاءاللہ قیامت میں بھی قائم رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمارے درمیان بھی ایسی دوستیاں جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر۔